الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فضائل رمضان جو حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب کاندھلوی رحمہ اللہ کی تصنیف ہے اس سے اعتکاف کی متعلق احادیث مبارکہ اور فوائد پڑھ کے سنائے جا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے لیے نیکیاں اتنی ہی لکھی جاتی ہیں جتنے کے کرنے والے کے لیے فائدے میں لکھا ہے کہ دو مخصوص منافع اعتکاف کے اس حدیث میں ارشاد فرمائے گئے ہیں ایک یہ کہ اعتکاف کی وجہ سے گناہوں سے حفاظت ہو جاتی ہے ورنہ بسا اوقات کوتاہی اور لغزش سے کچھ اسباب ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ آدمی اس میں گناہ میں مبتلا ہو ہی جاتا ہے اور ایسے متبرک وقت میں معصیت کا ہو جانا گناہ کا ہو جانا کس قدر ظلم عظیم ہے اعتکاف کی وجہ سے ان سے امن اور حفاظت رہتی ہے یعنی رمضان مبارک کا مہینہ ایسا متبرک ہے اور ایسے اوقات مبارک ہیں یہ کہ ایسے زمانے کے اندر جس طرح مکان کی عظمت کے مطابق گناہ کی ظلمت بڑھ جاتی ہے سنگینی بڑھ جاتی ہے اسی طرح مکان کے ساتھ ساتھ زمان یعنی زمانے کے مقدس زمانہ ہوتا ہے مبارک زمانہ ہوتا ہے اس میں بھی گناہ کی ظلمت بڑھ جاتی ہے تو اس طرح سے رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے اس میں کتنا پاک صاف ہمیں رہنا چاہیے لیکن ایسے میں ہم گناہ کرنے لگیں تو پھر یہ تو ظلم عظیم ہے اعتکاف کی وجہ سے ان سے امن اور حفاظت رہتی ہے دوسرے یہ کہ بہت سے نیک اعمال جیسا کہ جنازے کی شرکت مریض کی عیادت وغیرہ ایسے جو نیکیاں ہیں وہ اعتکاف میں بیٹھ جانے کی وجہ سے معتکف ان کو نہیں کر سکتا باہر نہیں جا سکتا اس لیے اعتکاف کی وجہ سے جن عبادتوں سے رکا رہا ان کا اجر بغیر کیے بھی ملتا رہے گا اللہ اکبر کس قدر رحمت اور فیاضی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ایک عبادت آدمی کرے اور 10 عبادتوں کا ثواب مل جائے در حقیقت اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے اور تھوڑی سی توجہ اور مانگ سے دھواں دھار برستی ہے مگر ہم لوگوں کو سرے سے اس کی قدر ہی نہیں ضرورت ہی نہیں توجہ کون کرے اور کیوں کرے کہ دین کی وقت ہی ہمارے قلوب میں نہیں ہے حکم الامت کے بعد قدی کی درستگی سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے صاحب کو کیا بھروسہ ہے کہ شام تک ہماری کیا حالت ہوگی اور 4 دن کے بعد ہم کیا ہوں گے اگر قبر میں ایمان ساتھ گیا تو سب کچھ ہے ورنہ کچھ بھی نہیں تو جبکہ ہماری اس وقت کی حالت میں سینکڑوں خرابیاں ہیں اور اس حالت پر کچھ اطمینان بھی نہیں اندیشہ لگا ہوا ہے کہ اس سے بھی زیادہ خراب نہ ہو جائے تو بڑی جہالت کی بات ہے کہ ہم دوسروں پر ہنسیں اور ان کو ذلت یا حقارت کی نظر سے دیکھیں بڑا پاگل ہے وہ شخص کہ اس پر بیسیوں فوجداری کے مقدمے ثابت ہیں اور وہ دوسرے دیوانی مقدمے والوں کو ذلیل سمجھتا ہے یعنی حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے فرمایا ہے کہ اپنے مقدمے کو تو قتل کا مقدمہ سمجھنا چاہیے سنگین مقدمہ سمجھنا چاہیے اپنے کو کوڑ کا مریض سمجھنا چاہیے کوڑ بہت ہی گندا مرض ہے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے جس میں گوشت گل سڑ کے گرنے لگتا ہے اور گرتے گرت گوشت جو ہے وہ گر گر کے انسان ختم ہو جاتا ہے تو اپنے امراض روحانی کو کوڑ سمجھنا چاہیے اور سامنے والا اگر کوئی ایسی غلطی میں مبتلا نظر آئے تو اس کو زکام سمجھنا چاہیے کہ زکام میں مبتلا ہے اپنی خرابی پر نظر ہو دوسروں کی خوبیوں پر نظر ہونی چاہیے اور اپنے کو سب سے حقیر سمجھے تو فرمایا کہ وہ شخص پاگل ہے کہ اس پر بیسیوں فوجداری کے مقدمے ثابت ہیں اور وہ دوسرے دیوانی کے مقدمے والوں کو ذلیل سمجھتا اور ان کو برا بھلا کہتا پھرتا ہے تو اس وجہ سے اس فرقے کو خاص طور پر کہتا ہوں کہ اگرچہ تمہارے عقیدے درست ہیں اور ظاہر میں عمل بھی خراب نہیں معلوم ہوتے لیکن تم اپنے دل کی حالت میں غور کرو اور دل کی حالت کو اچھا نہ سمجھو کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا ظاہر تو درست ہوتا ہے لیکن دل بھیڑیے کی طرح ہوتا ہے بس اس کے سنوارنے کی فکر کرو مگر خرابی تو یہ ہے کہ دل کی حالت سنورنے کو ضروری نہیں سمجھتے چنانچہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مدار صرف عقیدوں پر ہے اگر عقیدے درست کر لیے تو پھر نجات ہے مگر یہ بالکل غلط بات ہے یہ مانا کہ عقیدے درست ہونے سے کبھی نہ کبھی تو نجات ہو جائے گی اور کچھ عذاب نہ ہوگا، یعنی جہنم سے چھٹکارا ایک نہ ایک دن تو ہو جائے گا عقیدوں کی بدولت. اور بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنا نجات کے لیے کافی ہے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو تو سوال جواب ہوگا نہ حساب کتاب، یعنی نہ تو سوال ہوگا نہ حساب کتاب. پس ان لوگوں کو چاہیے کہ باطن کی بھی فکر کریں، جس کا طریقہ یہی ہے کہ اپنے کو بالکل مٹا دے اور تواضع پوری طرح اختیار کرے. اور یہی تواضع جڑ ہے اتفاق کی بھی. آج کل لوگ اتفاق کی کوشش کرتے ہیں مگر اتفاق کی جو جڑ ہے اس کو بالکل چھوڑ رکھا ہے. چاہتے ہیں کہ سارے مسلمان ایک جگہ ہو جائیں اور آپس میں اتفاق اور اتحاد ہو جائے، لیکن اس کی جڑ تواضع ہے تو تواضع کو چھوڑ رکھا ہے. ہر شخص چاہتا ہے کہ ہماری رائے پہ چلے، کیونکہ اتفاق ہمیشہ اس سے پیدا ہوتا ہے کہ ہر شخص اپنے کو دوسرے سے کم سمجھے. اس سے کبھی اختلاف اور جھگڑے کی نوبت آ ہی نہیں سکتی. افسوس آج اس پاکیزہ خصلت کو بالکل چھوڑ دیا گیا، بلکہ اس کے خلاف غرور اور اپنے کو بڑا سمجھنے کا سبق دیا جاتا ہے. اور لباس میں ہمیشہ ایسی وضع پسند کرتے ہیں جس سے تمام مجمع بھر میں ہمیں کو بڑا سمجھا جائے. اور غضب یہ ہے کہ اپنی اولاد کو بھی شروع سے اس وضع کی عادت دلواتے ہیں. غرض ہر بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنے کو فرعون کے برابر سمجھتے ہیں. پھر فرمائیے کہ اتفاق کیسے ہو؟ صاحبو، اگر اتفاق کا واقعے میں شوق ہے تو صوفیوں کے طرز پر چلنے کی کوشش کرو اور حضرات کے قدموں میں جا گرو. پھر دیکھو کیسا اتفاق ہوتا ہے. ایک رئیس صاحب سے میری گفتگو ہوئی کہ اگر لڑکے سے کسی نوکر پر کوئی زیادتی ہو جائے تو اس کو سزا دینی چاہیے یا نہیں. ان رئیس صاحب کی رائے یہ تھی کہ لڑکے کو سزا نہ دینی چاہیے، کیونکہ سزا دینے سے بچے کی ہمت کم ہو جاتی ہے اور حوصلہ نہیں رہتا. خدا کی پناہ، صاحب و قرآن کو اگر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ جس کا نام آج کل ترقی رکھ چھوڑا ہے، قرآن اس کی جڑ کاٹ رہا ہے. غرض اتفاق پیدا کرنے کی صورت یہ ہے کہ اپنے عمل کو درست کرو، اور جو لوگ اپنے عمل کو درست کر چکے ہیں ان کے پاس آنا جانا رکھو، مگر اس کے ساتھ ہی یہ بھی سمجھ لو کہ بزرگوں کی خدمت میں جاتے ہیں لیکن نیت ان کی صرف وقت پورا کرنا اور دل بہلانا ہوتی ہے. چنانچہ بزرگوں کے پاس جا کر دنیا بھر کے قصے جھگڑے اخبار شروع کر دیتے ہیں. بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ اصلاحی کی نیت سے جاتے ہیں لیکن مزاج میں جلدی ہونے کی وجہ سے چاہتے ہیں کہ دو ہی دن میں ہماری اصلاح ہو جائے. ان لوگوں کی بالکل وہ مثال ہے کہ جولاہا جب دو دن نماز پڑھ لیتا ہے تو انتظار کرتا ہے کہ میرے پاس اب وحی آتی ہوگی. ایسے لوگوں کے جواب میں ہمارے حضرت حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یہ کیا کم فائدہ ہے کہ تم کو خدا کا نام لینے کی توفیق ہو گئی. اور فرمایا کرتے تھے کہ بھائی، اگر واقعی کچھ بھی حاصل نہ ہو تب بھی طلب نہ چھوڑنی چاہیے. خدا کے طالب کی تو یہ شان ہے کہ اگر 100 دفعہ اس کو یہ آواز آئے کہ تو دوزخی ہے تب بھی نا امید نہ ہو. ایک بزرگ کے پاس شیطان آیا اور کہا کہ تم کو عبادت کرتے ہوئے اتنے دن ہو گئے، یہ تو ادھر سے نہ پیام ہے نہ سلام، پھر اس سے کیا نفع؟ وہ بزرگ وظیفہ چھوڑ کر سو رہے. خواب میں حضرت خضر علیہ السلام آئے اور وجہ پوچھی. اس نے کہا ادھر سے نہ سلام ہے نہ پیام، پھر کیسے دل بڑھے؟ جواب میں فرمایا کہ تم جو ان کا نام لیتے ہو یہی ان کا جواب ہے اور ان کا پیام ہے. کاش یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے کہ تھوڑے دن محنت کر کے ہم مایوس ہونے لگتے ہیں جب کوئی کیفیات نہیں بنتی، ثمرات نہیں دکھائی دیتے. بعض لوگ تو کرامت ہی کے انتظار میں رہتے ہیں اور بعض لوگ جیسے اس میں لکھا ہے کہ وحی آنے کے انتظار کرنے لگتے ہیں. تو یہ سب شیطانی حربے ہیں انسان کو مایوس کرنے کے لیے. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے کہ اصل کام تو ان کو یاد کرنا ہے، اس کی توفیق حاصل ہو رہی ہے تو اللہ کا خوب شکر ادا کرنا چاہیے. یہی اللہ تعالیٰ کا جواب ہے، یہی اللہ تعالیٰ کا پیام ہے. اگر وہ توفیق نہ دیتے تو کیسے اللہ اللہ کر سکتے تھے؟ ایک بزرگ کی حکایت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ وہ ذکر کرنے بیٹھے تو یہ آواز آئی کہ تم کچھ بھی کرو یہاں کچھ قبول نہیں. مگر وہ بزرگ پھر کام میں لگ گئے. ان کے ایک مرید نے کہا کہ جب کچھ نفع ہی نہیں تو محنت سے کیا فائدہ؟ بزرگ نے جواب دیا کہ بھائی، اگر کوئی دوسرا ایسا ہوتا کہ میں خدا کو چھوڑ کر اس کے یہاں پناہ لے لیتا تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ان کو چھوڑ بیٹھتا. اب تو ان کا ہی دروازہ ہے، قبول ہو یا نہ ہو. دل کو اس سے ہٹا نہیں سکتے. جس کے بغیر گزر ہو سکے اور جس کے بغیر گزر نہیں ہو سکتی اس سے دل کس طرح ہٹا سکتے ہیں؟ استواء پر رحمت خداوندی کو جوش ہوا اور ارشاد ہوا کہ ہم نے تمہیں قبول کر لیا، اگرچہ تمہارے اندر کچھ ہنر نہیں، کیونکہ ہمارے سوا تمہاری اور کوئی پناہ نہیں، اس لیے ہم نے تمہیں قبول کر لیا۔ غرض خدا کے طالب کو ہر حال میں مشغول رہنا چاہیے، البتہ اس موقع پر اس کی ضرورت ہے کہ کوئی کامل پہچان بتلائی جائے، کہ کامل کی کوئی پہچان بتلائی جائے، کیونکہ آج کل بہت سے شیطان بھی انسان کے لباس میں ہیں۔ تو پہچان اس کی یہ ہے کہ وہ شریعت کا ضروری علم رکھتا ہو، کسی کامل پیر کی صحبت میں رہ کر اپنی اصلاح کی ہو، اور اس سے دوسروں کے اصلاح کرنے کی اجازت بھی حاصل کی ہو، خود شریعت پر عمل کرتا ہو، شریعت کے خلاف کرنے پر ہٹ نہ کرتا ہو، یعنی ضد نہ کرتا ہو، سنت کا پورا پابند ہو، جو اپنے سے تعلق رکھتے ہوں ان پر مہربان ہو، دیکھ بھال روک ٹوک میں کمی نہ کرتا ہو۔ جس میں یہ سب باتیں جمع ہوں وہ کامل ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے پاس تھوڑی دیر بیٹھنا بھی ہزار برس کی عبادت سے بہتر ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ سب فرقوں کا بیان ضرورت کے موافق ہو گیا، اس سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ نجات کا راستہ صرف ایک ہے، اور اس پر چلنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس کا ذکر ہوا اس کا خیال رکھا جائے تو بہت کام کی چیز ہے، اگرچہ مزیدار نہیں۔ اب دعا کیجئے کہ خدا تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ آواز آج ختم ہوا، اللہ تعالی اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، جو کچھ ہم نے اس میں پڑھا اللہ تعالی اس کو ذہن نشین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حقیقت اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ والوں سے تعلق، جو سچے اللہ والے ہیں ان سے تعلق رکھنا چاہیے، اور عقیدہ بھی درست رکھنا چاہیے، اور اپنے باطن کی درستگی کی ہر وقت فکر، ہر سانس فکر رکھنی چاہیے، اور اپنے کو سب سے کمتر سمجھنا چاہیے، اور کسی پر حقارت کی نظر نہیں ڈالنی چاہیے، اور بدعتوں سے خاص طور سے بچنا چاہیے، اور سنت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔